السلام علیکم. پاکستان میں صبح شام کے 7، بھارت میں 7:30 اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید خبروں کے ایک بلٹن کے ساتھ. پہلے کرونا وائرس کی صورتحال کے بارے میں کچھ شہ سرخیاں. بھارت میں ریکارڈ 1000 سے زیادہ اموات اور مسلسل چھٹے روز مزید 62,000 سے زیادہ کیسز رپورٹ ہوئے ہیں. بھارت کے سابق صدر پرنب مکھرجی میں بھی وائرس کی تشخیص ہوئی ہے. امریکہ میں کرونا کیسز کی تعداد 50,00,000 سے تجاوز کر گئی ہے. اٹلی میں کرونا وائرس سے مرنے والوں کی تعداد 1,00,000 سے زیادہ ہو گئی ہے. پاکستان کے صوبہ پنجاب میں پیر سے کاروباری، تجارتی اور صنعتی سرگرمیاں بحال ہو رہی ہیں. افغانستان میں قومی صحت کی وزارت نے COVID-19 کے 56 نئے کیسز کی اطلاع دی ہے، جس کے بعد ملک بھر میں کرونا وائرس کے کیسز کی کل تعداد 37,162 ہو گئی ہے. وزارت کا کہنا ہے کہ کرونا سے اب تک 1,328 ہلاکتیں ہو چکی ہیں، جبکہ متاثرہ افراد میں سے 26,226 مریض صحت یاب ہو چکے ہیں. اور اب خبروں کی تفصیل. افغان حکومت کے ذرائع نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر وائس آف امریکہ کو تصدیق کی ہے کہ صدر غنی پیر کو طالبان قیدیوں کی رہائی کے ایک حکم نامے پر دستخط کر دیں گے، لیکن ابھی تک باضابطہ طور پر افغان حکومت کی طرف سے اس بارے میں کوئی بیان سامنے نہیں آیا ہے. ادھر طالبان ترجمان سہیل شاہین کا بھی کہنا ہے کہ وہ اپنے تمام قیدیوں کی رہائی کا عمل مکمل ہونے کے ایک ہفتے کے اندر بین الافغان مذاکرات میں شامل ہونے کے لیے تیار ہیں. افغان مصالحتی عمل کے لیے امریکہ کے نمائندہ خصوصی زلمے خلیلزاد نے کہا ہے کہ آئندہ دنوں میں طالبان کے 400 قیدیوں کو رہا کر دیا جائے. انہوں نے ایک ٹویٹ میں لکھا ہے کہ ہمیں آئندہ چند روز میں طالبان قیدیوں کی رہائی کا عمل مکمل ہونے کی توقع ہے، جس کے بعد اسلامک ریپبلکن ٹیم کا دوحا تک کا سفر اور پھر فوری طور پر بین الافغان مذاکرات کی ابتدا ہوگی، اور متعلقہ فریق ایک سیاسی لائحہ عمل اور افغان جنگ کو ختم کرنے کے لیے ایک دیرپا اور جامع سمجھوتا طے کرنے کے لیے کام کا آغاز کریں گے. امریکہ کے چارج ڈی افیئرز راس ولسن نے ایک ویڈیو پیغام میں کہا ہے کہ امریکہ ایک خود مختار، متحد اور جمہوری افغانستان کی حمایت کرتا ہے جو اندرون ملک اور اپنے ہمسایوں کے ساتھ پرامن ہو. انہوں نے کہا کہ اس ملک کے مستقبل کے تعین کا دار و مدار خود اس کے اپنے آپ پر ہے. امریکہ کے ساتھ ساتھ پاکستان اور جرمنی نے بھی امن جرگے کے اعلامیے اور صدر غنی کے 400 طالبان قیدیوں کی رہائی کے فیصلے کا خیر مقدم کیا ہے. افغانستان کے لیے جرمنی کے خصوصی نمائندے نے ایک ٹویٹ میں کہا ہے کہ جرمنی مذاکراتی عمل میں فعال کردار ادا کرنے کو تیار ہے، جو آئندہ چند روز میں شروع ہونے والا ہے. اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے نو منتخب صدر والکن بوسکیر حکومت پاکستان کی دعوت پر دو روزہ دورے کے لیے اسلام آباد پہنچ گئے ہیں، جہاں انہوں نے وزیر اعظم عمران خان اور وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی سے ملاقاتیں کی ہیں. وزیر اعظم عمران خان نے ملاقات کے دوران اقوام متحدہ پر زور دیا کہ وہ بھارت کے زیر کنٹرول جموں اور کشمیر میں جاری سنگین صورتحال کے حوالے سے اپنا کردار ادا کرے، اور اس بات کو یقینی بنائے کہ اقوام متحدہ کے قراردادوں کے تحت کشمیریوں کو حق خود ارادیت دیا جائے. پاکستان میں کرونا وائرس کے مریضوں میں واضح کمی کے بعد ملک بھر میں کاروباری اور تجارتی سرگرمیاں معمول کے مطابق شروع ہو گئی ہیں. تاہم حکومت نے عوام سے حفاظتی تدابیر اور سماجی فاصلہ برقرار رکھنے کی تاکید کی ہے. دوسری جانب تھنک ٹینک انٹرنیشنل کرائسس گروپ نے حکومت کے لاک ڈاؤن کے خاتمے کے فیصلے کو قبل از وقت قرار دیا ہے، اور خدشہ ظاہر کیا ہے کہ اس سے ملک میں وبا کی صورتحال خراب ہو سکتی ہے. پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے سرحدی شہر چمن میں ایک دھماکے کے نتیجے میں 5 افراد ہلاک اور 18 زخمی ہو گئے ہیں. پاکستان اور افغانستان کے سرحدی علاقے چمن میں پیر کے صبح ہونے والے موٹر سائیکل بم دھماکے کی ذمہ داری کلدم تحریک طالبان کے دھڑے حزب الاحرار نے قبول کر لی ہے. حزب الاحرار کے ترجمان ڈاکٹر عبدالعزیز یوسف زئی نے ذرائع ابلاغ کے نام ایک پیغام کے ذریعے چمن دھماکے کی ذمہ داری قبول کی ہے. ترجمان نے دعویٰ کیا کہ انہوں نے دھماکے میں پاکستان کے خفیہ ادارے کی ایک گاڑی کو نشانہ بنایا. تاہم دھماکے میں ہلاک اور زخمی ہونے والے تمام سویلین ہیں. خبریں ختم ہوئیں.
وائس آف امریکہ واشنگٹن آپ سے مخاطب ہے میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر.
السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے نیوز شو کے ساتھ بہجت جیلانی حاضر خدمت ہے۔ ابھی خالد حمید سے آپ نے خبریں سنی، اور اب پروگرام میں شامل کرتے ہیں آج کی اہم رپورٹیں۔ پاکستان، جنوبی ایشیا اور دنیا بھر سے تازہ ترین خبروں اور رپورٹوں کے ساتھ پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں افغانستان سے ملنے والی اس خبر سے۔ امریکہ کے نمائندہ خصوصی برائے افغانستان زلمے خلیلزاد نے اتوار کو جاری ہونے والے افغان لویا جرگے کے اعلامیے اور صدر غنی کی طرف سے باقی ماندہ قیدیوں کی رہائی کے حکم نامے پر دستخط کرنے کے فیصلے کا خیر مقدم کرتے ہوئے توقع ظاہر کی ہے کہ آئندہ چند روز کے دوران قیدیوں کی رہائی کا عمل مکمل ہونے کے بعد بین الافغان مذاکرات قطر کے دارالحکومت دوحہ میں شروع ہو جائیں گے۔ دوسری طرف افغان حکومت کے ایک ذرائع نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر وائس آف امریکہ سے تصدیق کی ہے کہ صدر غنی پیر کو طالبان قیدیوں کی رہائی کے حکم نامے پر دستخط کر رہے ہیں، لیکن ابھی تک باضابطہ طور پر افغان حکومت کی طرف سے کوئی بیان سامنے نہیں آیا۔ ادھر طالبان کے ترجمان سہیل شاہین کا بھی کہنا ہے کہ وہ اپنے تمام قیدیوں کی رہائی کا عمل مکمل ہونے کے ایک ہفتے کے اندر بین الافغان مذاکرات میں شامل ہونے کے لیے تیار ہیں۔ اسلام آباد سے رپورٹ کر رہے ہیں محمد جلیل۔
امریکہ کی نمائندہ خصوصی برائے افغان مفاہمت زلمے خلیلزاد کا یہ بیان اتوار کو کابل میں ہونے والی افغان مشاورتی لویا جرگا کی طرف سے جاری ہونے والی مشترکہ اعلامیے کے بعد سامنے آیا ہے، جس میں لویا جرگا نے افغان حکومت سے ان 400 طالبان قیدیوں کی رہائی کی سفارش کی ہے جو مبینہ طور پر سنگین جرائم میں ملوث رہے ہیں۔ لویا جرگا کی سفارش کے بعد افغان صدر کسی وقت ان قیدیوں کی رہائی کے حکم نامے پر دستخط کر دیں گے، جس کے بعد بین الافغان مذاکرات شروع ہو جائیں گے۔ دوسری طرف قبرستان داری رویٹرز کے مطابق طالبان ترجمان سہیل شاہین کا کہنا ہے کہ وہ اپنے قیدیوں کی رہائی کے ایک ہفتے کے اندر بین الافغان امن بات چیت کے لیے تیار ہیں۔ ابھی تک باضابطہ طور پر افغان حکومت کی طرف سے اس بارے میں کوئی بیان سامنے نہیں آیا ہے کہ صدر غنی طالبان کے 400 قیدیوں کی رہائی کے حکم نامے پر کب دستخط کریں گے، لیکن افغان حکومت کے ایک ذرائع نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر وائس آف امریکہ کو بتایا ہے کہ صدر غنی پیر کو طالبان قیدیوں کی رہائی کے حکم نامے پر دستخط کر دیں گے۔ دوسری طرف امریکہ کے نمائندے خصوصی خلیلزاد نے کہا ہے کہ امریکہ لویا جرگا کے اعلامیے اور صدر غنی کی طرف سے باقی ماندہ قیدیوں کی رہائی کے حکم نامے پر دستخط کرنے کے فیصلے کا خیر مقدم کرتا ہے۔ امریکی سفارتکار خلیلزاد نے پیر کو متعدد ٹویٹس میں کہا ہے کہ ان اقدامات کی وجہ سے ان کے بقول 40 سالہ طویل جنگ کے بعد امن کا ایک تاریخی امکان پیدا ہو گیا ہے جو ان کے بقول سب افغانوں کے مفاد میں ہے اور جو عالمی استحکام اور عالمی سلامتی کا باعث بنے گا۔ خلیلزاد نے توقع ظاہر کی ہے کہ آئندہ چند روز میں قیدیوں کی رہائی کا عمل مکمل ہونے کے بعد افغانستان کی مذاکراتی ٹیم دوحہ جائے گی، جہاں ان کے بقول بین الافغان مذاکرات فوری طور پر شروع ہو جائیں گے۔ افغان امور کے تجزیہ کار اور صحافی طاہر خان کا کہنا ہے یہ قیدیوں سے متعلق طالبان کا ایک بڑا اور اہم مطالبہ مان لیا گیا ہے، اس لیے ان کے بقول اب بین الافغان مذاکرات کی راہ میں اب کوئی رکاوٹ حائل نہیں رہی ہے۔
اب مشکل کوئی نہیں رہا، کوئی رکاوٹ میری نظر میں اب نہیں رہی، اور یہ طالبان کے قیدی اگر آج رہا ہوتے ہیں تو پھر بھی مذاکرات کے قریب ہوتے جائیں گے، اور اگر کل رہا ہوتے ہیں پھر بھی ایک ہفتے کا طالبان نے خود کہا، لیکن جو مجھے کہا گیا ہے طالبان کے ذرائع
میں
وہ تو ممکن ہے کہ اس سے پہلے بھی شروع ہو
سکتے ہیں۔ تجزیہ کار طاہر خان کے بقول افغان حکومت اور طالبان نے بین الافغان مذاکرات کے لیے پہلے سے تیاری مکمل کر رکھی ہے۔
معلومات ہے اس میں تعارف ہوگا دونوں سائڈ کا، اور ایجنڈے کے لیے دونوں کے اپنے اپنے تجاویز سامنے آئے گی، ایجنڈا دوسرے میں طے نہیں ہوگا، کیونکہ فیصلے جو ہونے ہیں، جو افغان ڈیلیگیشن ہوگا وہ بھی فیصلے کے لیے اپنے لیڈرشپ کو رجوع کرے گا، وہاں دوسری کمیٹی ممکن ہے کہ بن جائے جو فیصلے کریں گے۔ طالبان کا بھی میں نے سنا ہے کہ جو ان کا سیاسی وقت ہے وہاں پر وہ افغان سائڈ کے جو بھی تجاویز ہو، جو بھی چیزیں ہوں، وہ لیڈرشپ فیصلہ کرے گی۔
یاد رہے کہ طالبان بین الافغان مذاکرات سے پہلے اپنے 5,000 قیدیوں کی رہائی کا مطالبہ کرتے آ رہے تھے، لیکن افغان حکومت طالبان کے ان 400 قیدیوں کی رہائی پر تیار نہیں تھی جو مبینہ طور پر سنگین جرائم میں ملوث رہے ہیں۔ محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
امریکہ کے چارج ڈی افیئرز راس ولسن نے ایک ویڈیو پیغام میں کہا ہے کہ امریکہ ایک خود مختار، متحد اور جمہوری افغانستان کی حمایت کرتا ہے جو اندرون ملک اور اپنے ہمسایوں کے ساتھ پر امن ہو۔ انہوں نے کہا کہ بین الافغان مذاکرات خود افغان قیادت میں ہوں۔ انہوں نے کہا کہ اس ملک کے مستقبل کے تعین کا دار و مدار خود آپ پر ہے۔ امریکہ کے ساتھ ساتھ پاکستان اور جرمنی نے بھی امن جرگا کے اعلامیے اور صدر غنی کے 400 طالبان قیدیوں کی رہائی کے فیصلے کا خیر مقدم کیا ہے۔ افغانستان کے لیے جرمنی کے خصوصی نمائندے نے ایک ٹویٹ میں کہا کہ جرمنی مذاکراتی عمل میں فعال کردار ادا کرنے کو تیار ہے جو آئندہ چند روز میں شروع ہونے والا ہے. افغان سیاسی تجزیہ کار کہتے ہیں کہ صدر غنی کو جرگے کے فیصلے پر عمل کرنا چاہیے تاکہ تعطل دور ہو اور امن بات چیت کا آغاز ہو سکے. افغانستان کے آزاد ہیومن رائٹس کمیشن کا کہنا ہے کہ حکومت اور طالبان کے درمیان قیدیوں کے تبادلے سے کچھ سوالات پیدا ہوئے ہیں. کمیشن نے امریکہ، طالبان اور افغان حکومت پر زور دیا ہے کہ وہ قیدیوں کی رہائی سے متعلق اہم سوالات کا جواب دیں. پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے سرحدی شہر چمن میں ایک دھماکے کے نتیجے میں 5 افراد ہلاک اور 18 زخمی ہو گئے. چمن میں پیر کی صبح ہونے والے موٹر سائیکل بم دھماکے کی ذمہ داری کالعدم تحریک طالبان کے دھڑے حزب الاحرار نے قبول کر لی ہے. مزید تفصیلات کوئٹہ سے مرتضیٰ زہری کی رپورٹ میں پیش ہیں.
پاک افغان سرحدی علاقے چمن میں ایک موٹر سائیکل بم دھماکے میں 5 افراد ہلاک جبکہ 18 کے قریب زخمی ہو گئے. ضلع انتظامیہ کے مطابق پیر کے صبح چمن کے علاقے مال روڈ پر ندا مارکیٹ کے سامنے ایک موٹر سائیکل میں اس وقت بم دھماکہ ہوا جب وہاں سے اینٹی نارکوٹکس فورس چمن کے اہلکار گاڑی میں گزر رہے تھے. اسسٹنٹ کمشنر چمن زکا اللہ درانی نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ ابتدائی تحقیقات کے مطابق دھماکے میں اینٹی نارکوٹکس فورس کی گاڑی کو نشانہ بنایا گیا ہے. گاڑی کو نقصان پہنچا اور اس کے شیشے ٹوٹ گئے جبکہ گاڑی میں موجود 2 اہلکار زخمی بھی ہوئے.
چمن میں مال روڈ پر ندا مارکیٹ کے سامنے ایک موٹر سائیکل کھڑی تھی, اس میں بم امپلانٹ کیا گیا تھا. تو فی الحال ہماری معلومات کے مطابق اینٹی نارکوٹک فورس کی گاڑی جا رہی تھی, ویگو گاڑی تھی, اسی کو ہدف بنایا گیا تھا. اس کے شیشے بھی ٹوٹ چکے ہیں اور ان میں جو افراد بیٹھے تھے وہ بھی زخمی ہو چکے ہیں.
واقعے کے بعد سیکیورٹی فورسز نے علاقے کو گھیرے میں لے لیا اور زخمی افراد کو سول اسپتال چمن منتقل کر دیا گیا. سول اسپتال چمن کی انتظامیہ کے مطابق اسپتال میں ایمرجنسی نافذ کی گئی. زخمیوں کی تعداد 18 کے قریب ہے جن میں سے 4 کی حالت تشویشناک بتائی جاتی ہے, جنہیں مزید طبی امداد فراہم کرنے کے لیے کوئٹہ منتقل کیا گیا. ادھر واقعے کے بعد ترجمان بلوچستان حکومت لیاقت شاوانی نے ذرائع ابلاغ کے نمائندوں سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ واقعے کی مکمل تحقیقات کرائی جائیں گی.
دہشت گردانہ جو کاروائی ہے, جو ایمبش کیا گیا ہے, جو انہوں نے بلاسٹ کیے, اس کا ہم سخت الفاظ میں مذمت کرتے ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اس ملک کے جو دشمن ہے, جو ملک دشمن عناصر ہے, جو بارڈر کے اس پار اس طرح کے اکثر جو واقعات ہوتے رہے ہیں, اس کے نشانات, ان کے قدموں کے نقوش وہاں لیڈ کرتے رہے, ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بھی اسی سلسلے کی کڑی ہو سکتی ہے. بلوچستان گورنمنٹ نے, ہمارے سیکیورٹی اداروں نے انہیں چیز کرنے کی, ان کے آئیڈ آؤٹس تک پہنچنے کی, ان میں ذمہ داران, ان کے فیسلیٹیٹرز, ان کو ہمیشہ ہم نے اریسٹ کیا ہے اور اس واقعے میں بھی جو ملوث ہوں گے وہ جو ہے ہماری گرفت سے انشاءاللہ بچ نہیں پائیں گے.
وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال نے بھی اپنے ایک بیان میں چمن دھماکے کو پاک افغان سرحد پر باڑھ کی تنصیب کے عمل کو سبوتاج کرنے کا ایک ناکام کوشش قرار دیا ہے. وزیر اعلیٰ بلوچستان نے کہا ہے کہ باڑھ کی تنصیب سے دہشت گردی اور غیر قانونی نقل و حمل کا خاتمہ ہوگا. مرتضیٰ زہری, وائس آف امریکہ, کوئٹہ.
پاکستان میں کرونا وائرس کے مریضوں میں واضح کمی کے بعد ملک بھر میں کاروباری اور تجارتی سرگرمیاں معمول کے مطابق کھلنا شروع ہو گئی ہیں, تاہم حکومت نے عوام سے حفاظتی تدبیریں اور سماجی فاصلہ برقرار رکھنے کی تاکید کی ہے. دوسری جانب تھنک ٹینک انٹرنیشنل کرائسس گروپ نے حکومت کے لاک ڈاؤن کے خاتمے کے فیصلے کو قبل از وقت قرار دیا ہے اور خدشہ ظاہر کیا ہے کہ اس سے ملک میں وبا کی صورتحال خراب ہو سکتی ہے. اسلام آباد سے رپورٹ کر رہے ہیں ہمارے نمائندے علی فرقان.
وزیر اعظم پاکستان عمران خان کی صدارت میں 6 اگست کو ہونے والے قومی رابطہ کمیٹی برائے کرونا وائرس کے اجلاس میں سوموار 10 اگست سے ملک بھر میں قواعد و ضوابط کے تحت کاروبار اور تفریحی مقامات کھولنے کا فیصلہ کیا گیا تھا. اس فیصلے کے مطابق آج ملک بھر میں تجارتی, کاروباری اور سیاحتی سرگرمیوں پر پابندی اٹھا لی گئی ہے, جس کے بعد معمولات زندگی بحال ہونا شروع ہو گئے ہیں. وزیر اعظم عمران خان نے گزشتہ روز کرونا وائرس سے متعلق گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان ان دنیا کے کم ممالک میں شامل ہے جہاں سمارٹ لاک ڈاؤن کی مدد سے وبا کو پھیلنے سے روکا اور دنیا بھر میں ہماری حکمت عملی کی تعریف کی گئی. انہوں نے کہا کہ وبا ابھی ختم نہیں ہوئی, اس لیے جب بھی گھر سے باہر نکلیں تو چہرے پر ماسک ضرور پہنیں, ایسا نہ ہو کہ بے احتیاطی کر کے ہم مصیبت میں پھنس جائیں.
ہم یہ ناشکری کریں گے کہ اگر ہم فیس ماسک نہ پہنیں, اور ابھی بھی محرم آ رہا ہے. میں اپنے جو ہماری شیعہ کمیونٹی, ہماری بھائی ہیں, میں سب کو کہنا چاہتا ہوں کہ اس میں احتیاط کی بہت ضرورت ہے. آج میں دیکھ رہا تھا ہمارے بالکل کیسز نیچے چلے گئے ہیں. کہیں ہم اپنی بے احتیاطی کر کے پھر سے اپنے اوپر عذاب نہ لے لیں. تو میں سب کو تاکید کروں گا کہ جب پبلک میں جائے ماسک پہنے.
حکومت نے لاک ڈاؤن کے خاتمے کا فیصلہ کرونا وائرس کے نئے مریضوں کی تعداد میں واضح کمی دیکھتے ہوئے کیا. سرکاری اعداد و شمار کے مطابق پاکستان میں اب تک وبا سے 284,000 کے قریب افراد متاثر ہوئے ہیں، جن میں سے 6,097 کی موت ہوئی، جبکہ 90% سے زائد یعنی 260,000 صحت یاب ہو چکے ہیں. حکام کے مطابق ملک بھر میں اس وقت کرونا وائرس کے ایکٹیو کیسز کی تعداد 17,800 کے قریب ہے، جبکہ متاثرہ صرف 776 انتہائی نگہداشت میں ہیں. دوسری جانب انٹرنیشنل کرائسس گروپ نے اپنی رپورٹ میں کہا ہے کہ پاکستان کی وفاقی حکومت کرونا وائرس کے باعث نافذ لاک ڈاؤن کو ختم کر کے غلط اقدام اٹھا رہی ہے اور کاروباری سرگرمیاں بحال کرنے کے لیے مناسب وقت کا انتظار اور حفاظتی اقدامات لیے جانے چاہئیں. وفاق ایوان ہے صنعت و تجارت کے نائب صدر ندیم شیخ کہتے ہیں کہ معیشت کی صورتحال ایسی نہیں کہ حکومت اب مزید کاروبار کو بند رکھ سکے. وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ کاروباری سرگرمیاں بحال کرنے کا فیصلہ حکومت اور تاجر رہنماؤں کا مشترکہ ہے اور دونوں مل کر معیشت کی بحالی کے ساتھ ساتھ حفاظتی تدابیر اپناتے ہوئے کرونا وائرس کے خلاف لڑیں گے.
ہم دکانوں کے اندر تو ماسک کے لیے پابندی لگا سکتے ہیں، ان کے ہینڈ سینیٹائز کر سکتے ہیں، لیکن روڈوں کے اوپر ابھی بھی وہی حال ہے، نہ کسی نے ماسک لگائے ہوئے اور نہ ہی کوئی ایسا سوشل ڈسٹینس کا وہاں پہ کوئی فاصلہ رکھا گیا. تو تاجر تو اپنی ڈیوٹی دے رہے ہیں، لیکن گورنمنٹ نے میرے خیال میں ان چار مہینوں میں کوئی ایسی پلاننگ جو ہے وہ وضع نہیں کی، جس میں میرا نہیں خیال کہ یہ جو ایس او پی بتائے گئے ہیں اس پہ جو ہے وہ اوور آل جو ہے وہ اس پہ کوئی کام ہو سکے.
خیال رہے کہ پاکستان ان 12 ممالک میں شامل ہے جو کرونا وائرس سے اب تک زیادہ متاثر ہوئے ہیں. علی فرقان، اردو وی او اے، اسلام آباد.
پاکستان میں مختلف علاقوں میں شدید بارشوں کے بعد سیلاب سے 58 افراد ہلاک ہو گئے ہیں. سب سے زیادہ تباہی صوبہ سندھ اور بلوچستان میں ہوئی ہے، جہاں اب تک 20 افراد ہلاک جبکہ 100 سے زائد دیہات زیر آب آئے ہیں. مختلف علاقوں میں زمینی رابطہ منقطع ہونے کے باعث ریلیف سرگرمیاں شروع نہیں ہو سکیں. صوبائی حکومتوں کا کہنا ہے کہ فوج کی مدد سے پانی میں گھرے افراد کو نکالنے کا سلسلہ جاری ہے، جبکہ محکمہ موسمیات نے بعض متاثرہ علاقوں میں مزید بارشوں کی پیش گوئی کی ہے. تفصیلات جانتے ہیں کراچی سے محمد ثاقب کی رپورٹ میں.
پاکستان میں مختلف علاقوں میں سیلاب کی وجہ سے 58 افراد ہلاک جبکہ سینکڑوں املاک کو نقصان پہنچا ہے. سب سے زیادہ تباہی صوبہ بلوچستان اور صوبہ سندھ میں ہوئی ہے، جہاں اب تک 20 افراد ہلاک ہو چکے ہیں اور سینکڑوں دیہات بھی زیر آب آ گئے ہیں. صوبہ بلوچستان میں خزدار، جھلمکسی، لسبیلا، گوادر اور ماڑا، پسنی، ڈیرہ بگٹی کے علاقے زیادہ متاثر ہوئے ہیں. بارشوں اور سیلاب کے باعث سڑکیں زیر آب آ گئی ہیں، جسے جیکب آباد اور کوئٹہ جبکہ سبی اور کوہلو کے درمیان زمینی رابطہ ٹوٹ گیا ہے. اسی طرح ضلع بولان میں بھی پل کو نقصان پہنچنے سے ٹریفک معطل ہے. اب تک موصول ہونے والے اعداد و شمار کے مطابق صوبہ بلوچستان میں 8 افراد ہلاک اور 150 سے زائد گھروں کو نقصان پہنچا ہے. بلوچستان حکومت کے ترجمان لیاقت شہوانی نے بتایا کہ متاثرہ علاقوں میں نقصانات کا تخمینہ لگایا جا رہا ہے. انہوں نے کہا کہ فوج اور دیگر سیکیورٹی فورسز بھی ریسکیو اور ریلیف آپریشن میں صوبائی حکومت کی مدد کر رہے ہیں.
بارشوں کا ایک سلسلہ شروع ہوا ہے اور بلوچستان گورنمنٹ آئی الرٹ پہ ہے اور اپنے عوام کو بھرپور ریلیف فراہم کرنے کے لیے، ان کو اسسٹ کرنے کے لیے، ان کی مدد کرنے کے لیے، ان کو ریسکیو کرنے کے لیے پوری جو ہماری گورنمنٹ کی مشینری ہے ہم نے اسے موبلائز کیا ہے.
ادھر دوسری جانب سندھ میں ضلع دادو میں بھی کیرتھر پہاڑیوں سے آنے والے سیلابی ریلے نے تباہی مچا دی، جہاں سینکڑوں دیہات زیر آب آ چکے ہیں. جوہی، واہی، پاندی، چھنی، کاچھو اور ملحقہ علاقے سب سے زیادہ متاثر ہوئے ہیں اور ان علاقوں کا دادو شہر سے زمینی رابطہ اب تک بحال نہیں ہو سکا ہے. مقامی صحافی آصف جمالی کا کہنا ہے کہ ان دور دراز علاقوں میں سڑکیں اور رابطہ پل ٹوٹ گئے ہیں، جس کی وجہ سے اب تک مقامی انتظامیہ ٹھیک نقصانات کا اندازہ نہیں کر پا رہی.
ابھی تک کچھ بھی نہیں، راستے بحال نہیں ہیں، لوگ ویسے ہی ویسے بھوکے پیاسے بیٹھے ہیں. کوائی پاندی اور کاشی کے کاچھو کے جو دوسرے شہر ہیں اس کا اب تک رابطہ بحال نہیں ہوا. جو دادو سے
رکنے سندھ اسمبلی فیاض علی بھٹ نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ صوبائی حکومت نے ریلیف سرگرمیاں تیز کر دی ہیں. کیرتھر سے آنے والی گاج ندی کے ساتھ فلڈ پروٹیکشن بند میں آنے والے شگاف کو پر کر دیا گیا ہے اور مختلف علاقوں میں امدادی کیمپس بھی قائم کر دیا گئے ہیں.
10 یو سی سے متاثر ہو گئے ہیں اور ان میں سے جو گاؤں تھے نا، ہمارا جو रेस्क्यू का सिस्टम है ना वो चल रहा है।
उधर नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का कहना है कि सिंध से सैलाब में अब तक 12 अफराद की हलाकत हो चुकी है। पानी में घिरे 300 से ज्यादा अफराद को महफूज मकामात पर पहुंचाया गया है, जबकि मुतासर अफराद को खेमे, खाना और दीगर जरूरी सामान भी फराहम किया जा रहा है। जबकि महकमा मौसमियात ने कई मुतासर इलाकों में आइंदा 24 घंटों में मजीद बारिशों की भी पेशगोई की है। मोहम्मद साकिब, वॉइस ऑफ अमरीका, कराची।
पाकिस्तान में सोशल मीडिया पर इन दिनों अदाकारा सबा कमर की मस्जिद वजीर खान लाहौर में एक रक्स की वीडियो जेरे बहस है। वायरल वीडियो में सबा कमर को तारीखी वजीर खान मस्जिद में गुलकार बिलाल सईद के साथ उनकी नई आने वाली फिल्म कबूल है के लिए रक्स का एक सीन फिल्माते देखा जा सकता है। पंजाब के वजीर औकाफ और मजहबी अमूर सैयद सईदुल हसन कहते हैं कि फिल्म कबूल है पर पाबंदी लगना चाहिए। सोशल मीडिया सार्फिन के शदीद रद्द अमल के बायस अदाकारा सबा कमर और गुलकार बिलाल सईद इस सीन के बायस मांग चुके हैं। लाहौर से जियाउर रहमान की रिपोर्ट में तफसील पेश है।
पाकिस्तानी अदाकारा सबा कमर और गुलकार बिलाल सईद की जानिब से समाजी राब्तों की वेबसाइट ट्विटर में अपने माफीनामे में कहा है कि पर्दे के पीछे अक्सबंदी की जो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल की गई है वो सिर्फ कबूल है के पोस्टर बनाने के लिए महज एक क्लिक था, जिसका मकसद निकाह के बाद शादीशुदा जोड़े की खुशी को दिखाना था, किसी को तकलीफ देना या नाराज करना नहीं। लेकिन इसके बावजूद अगर उन्होंने अनजाने में किसी के जज्बात को ठेस पहुंचाई है तो वो माफी मांगते हैं। सूबा पंजाब का महकमा मजहबी अमूर सूबे की तारीखी और काफ़ी अहमियत की हामिल इमारतों में कवायद जवाबित की शर्त पर कमर्शियल अक्सबंदी की इजाजत देता है। इस सिलसिले में इजाजत लेने वाले शख्स को 30,000 रुपए महकमा के पास बतौर फीस जमा कराना होते हैं। पंजाब के वजीर बराए मजहबी अमूर सैयद सईदुल हसन कहते हैं कि मस्जिद में किसी भी किस्म की अक्सबंदी कतई तौर पर गैर कानूनी है। वॉइस ऑफ अमेरिका से गुफ्तगू करते हुए सूबाई वजीर मजहबी अमूर ने कहा कि मस्जिद वजीर खान में मुबैना गाने की अक्सबंदी का नोटिस लेते हुए वाकये की इंक्वायरी रिपोर्ट तलब कर ली गई है।
मस्जिद जैसी मुकद्दस जगह पर रोमानवी फिल्म की रिकॉर्डिंग की इजाज़त देना बजात खुद एक सवालिया निशान है। इस तरह के गैर शरई और गैर कानूनी इजाजत देने वाले अहलकारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इन मनाजिर को देखकर मेरे जज्बात भी उसी तरह मजरूह हुए हैं जो एक आम मुसलमान के हो सकते हैं। इस हवाले से मैं उलमा इकराम और अवाम नास के साथ हूँ।
पाकिस्तानी फिल्मों के नामवर हिदायतकार सईद नूर कहते हैं कि वो इस बात से ला इल्म है कि मस्जिद वजीर खान में किसी फिल्म की अक्सबंदी हुई है या नहीं, लेकिन उनकी समझ से ये बालातर है कि क्यों इस मामले को इतना उठाया जा रहा है। वॉइस ऑफ अमेरिका से गुफ्तगू करते हुए सईद नूर ने कहा कि बहुत सी चीजें हकीकत में देखने में कुछ होती हैं, लेकिन फिल्म में वो कुछ और नजर आती हैं।
हम पहले ही किसी की फिल्म को, किसी के काम को तनकीद का निशाना बना रहे हैं और खाम खा इशू क्रिएट कर रहे हैं। हम इस कल्चर से क्यों नहीं निकल रहे, क्या हर उस बात को जिसका बैकग्राउंड कुछ और होगा, बात कुछ और होगी, हम इशू बना लेंगे फौरन।
मारूफ आलम दीन और जामिया नईमिया लाहौर के मोहतमिम मौलाना राघिब नईमी समझते हैं कि मस्जिद में निकाह होने चाहिए, इससे दोनों खानदानों के अखराजात कम होते हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका से गुफ्तगू करते हुए मौलाना राघिब नईमी ने कहा कि जहां तक बात है किसी आर्जी निकाह या फिल्माए जाने वाले निकाह की, तो महकमा औकाफ को इजाजत देते हुए इस मामले की निगरानी करनी चाहिए थी। मोहतमिम जामिया नईमिया ने मजीद कहा कि जिन अफराद ने निकाह की तकरीब का इनेकाद किया, भले वो किसी फिल्म की अक्सबंदी ही क्यों न हो, उनसे भी इस वाकये के बारे में तहकीकात होनी चाहिए कि उन्होंने मस्जिद जैसे मुकद्दस मकाम को एक फिल्म के सीन के लिए क्यों मुंतखब किया।
बुनियादी तौर पर ये तो कानूनदान ही बताएंगे कि इसमें जुर्म की कैफियत क्या है। शरी तौर पे सारा अमल गुनाह के जुमरे में आता है और अगर किसी शख्स से कोई गुनाह सरजद हो जाए और वो इस गुनाह की माफी मांगे तो बंदों को भी उस गुनाह से उन्हें माफ कर देना चाहिए।
सोशल मीडिया पर मस्जिद वजीर खान में फिल्म की अक्सबंदी का मंजर सामने आने पर सियासी बहस भी शुरू हो गई है। वजीर अला पंजाब उस्मान बुजदार ने मस्जिद वजीर खान में मुबैना तौर पर गाने की अक्सबंदी के वाक्य का नोटिस लेते हुए तहकीकात का हुक्म दे दिया है, जबकि हुकूमत की इतिहादी जमात पाकिस्तान मुस्लिम लीग कायदे आजम के सदर चौधरी शुजात हुसैन और स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही ने अपने एक बयान में कहा कि अफसोस है कि मस्जिद वजीर खान का तकद्दस पामाल करने वाले अभी तक आजाद हैं। ज़ियाउर रहमान, वॉइस ऑफ अमेरिका, लाहौर।
मीडियम वेव 972 किलोहर्ट्ज पर वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से खबरों और हालात हाजरा की रिपोर्टों पर मबनी न्यूज़ शो आपके लिए पेश किया जा रहा है। بھارت کی وزارت دفاع نے اعلان کیا ہے کہ وہ فوجی ساز و سامان کے 101 آئٹمز کی درآمد پر پابندی عائد کرے گی تاکہ یہ ساز و سامان ملکی کمپنیوں کے ذریعے بنائے جائیں اور بھارت کو دفاعی شعبے میں خود کفیل بنایا جا سکے۔ وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ کے مطابق اس پابندی کا نفاذ اسی سال دسمبر سے ہوگا اور وہ 2025 تک بتدریج جاری رہے گا۔ نئی دلی کے تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ اس سے ملک میں روزگار تو بڑھے گا لیکن ہتھیاروں کی قیمتوں اور دفاعی اخراجات میں اضافہ بھی ہو جائے گا۔ مزید تفصیلات نئی دلی سے سہیل انجم کی رپورٹ میں پیش ہیں۔
وزیر اعظم نریندر مودی کے ذریعے مئی میں بھارت کی خود انحصاری کو فروغ دینے کی جس مہم کا اعلان کیا گیا تھا اس پر عمل درآمد کے مقصد سے منتخب دفاعی ساز و سامان کی درآمد پر پابندی کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ راجناتھ سنگھ کے مطابق جن آئٹمس کی درآمد پر پابندی عائد کی جائے گی ان کی تعداد میں وقتاً فوقتاً اضافہ کیا جائے گا یا ان پر نظر ثانی کی جائے گی۔ جب وزیر اعظم نے آتم نربھر بھارت یا سیلف ریلائنٹ انڈیا کی مہم کا اعلان کیا تھا تو یہ بھی کہا گیا تھا کہ ہتھیاروں کی درآمد پر پابندی لگائی جائے گی اور ان کو اندرون ملک بنایا جائے گا تاکہ کورونا کی عالمی وبا کی وجہ سے ملکی معیشت کو جو نقصان پہنچا ہے اس کو سہارا دیا جا سکے۔ ایک اندازے کے مطابق آئندہ 7 برسوں کے دوران اسلحہ ساز ملکی کمپنیوں کو 4,00,000,000,000 روپے کے ہتھیاروں کے آرڈرز دیے جا سکتے ہیں۔ جن آئٹمس کی درآمد پر پابندی کا فیصلہ کیا گیا ہے ان میں مختلف اقسام کے گولہ بارود، راڈار، آرٹلری گنز، اسالٹ رائفلز، کارویٹیز، ٹرانسپورٹ ایئر کرافٹ اور ہیلی کاپٹر شامل ہیں۔ ایک سینئر دفاعی تجزیہ کار اور سابق لیفٹیننٹ جنرل شنکر پرساد نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے حکومت کے اس اعلان کا خیر مقدم کیا۔
ہماری سرکار نے ایک نئی پالیسی نکالی ہے، یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ پالیسی آج سے کئی سال پہلے آ جاتی تو کہیں بہتر ہوتا، کیونکہ آج بھارت کے چاروں طرف ایک سیکیورٹی انوائرمنٹ بنی ہوئی ہے تو اس کی میرے خیال سے زیادہ اہمیت سامنے آئی ہے اور یہ ڈیسیجن بھارت سرکار کا ایک بہت اچھا ڈیسیجن ہے۔
انہوں نے مزید کہا کہ بھارت کی اسلحہ ساز کمپنیوں کے پاس اتنی اہلیت ہے کہ وہ ان ہتھیاروں کو بنا سکیں، اس سے نہ صرف بھارت کو بلکہ آس پاس کے ملکوں کو بھی فائدہ ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ بھارت میں آرٹلری گنز بننی شروع ہو گئی ہیں، اندرون ملک متعدد اسلحہ ساز کمپنیاں ہیں جو کہ اس پالیسی سے فائدہ اٹھا سکتی ہیں۔ شنکر پرساد کے خیال میں حکومت کے اس قدم سے اندرون ملک روزگار میں اضافہ ہوگا اور بھارت خود انحصاری کی جانب تیزی سے بڑھے گا۔ لیکن ایک دوسرے سینئر دفاعی تجزیہ کار پروین ساہنی کہتے ہیں کہ ان کے نزدیک اس اعلان کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔
بات یہ ہے کہ آپ جب تک انکریج نہیں کریں گے اپنے دیش میں اپنے جو امپورٹنٹ آئٹمز ہیں جیسے کچھ سینسر ہوتے ہیں، الیکٹرانک وارفیئر سسٹم ہوتے ہیں، جب تک یہاں پر ان کی آر این ڈی نہیں ہوگی، ریسرچ نہیں ہوگی تو وہ ہماری چیز تو ہے ہی نہیں، کیونکہ ہم جو چیز باہر سے لاتے ہیں اس میں ہوتا ہے جس کو بولتے ہیں سورس کوڈ۔ وہ سورس کوڈ آپ کو کبھی بھی بیچا جائے گا، وہ آپ کو دے دیں گے چاہے اسرائیل ہو یا کوئی اور بھی ملک ہو، تو آپ اس کو جو ہے اپنے سسٹم میں لگا لیجئے اور آپ اس کو اور اس کے مطلب اس کے جو آپ کے سورس کوڈ ہے جو مین ان کی جو انٹلیکچوئل پراپرٹی ہوتی ہے وہ نہیں دیتے ہیں، پر آپ کو باقی وہ بھیج دیتے ہیں کہ آپ اس کا نمونہ لے کے آپ بناتے رہیے۔
انہوں نے اس سے اتفاق کیا کہ اس پالیسی کے اعلان سے روزگار میں اضافہ تو ہوگا لیکن جو آئٹمز بھارت میں بنائے جائیں گے ان کی قیمت بڑھ جائے گی اور اس کے ساتھ ساتھ دفاعی اخراجات میں بھی اضافہ ہوگا۔ اس کے علاوہ بھارت کے پاس جو دفاعی قوت آنی چاہیے وہ نہیں آئے گی۔ انہوں نے مثال دیتے ہوئے کہا کہ سکھوئی ہمارا طیارہ ہے مگر ہم اس طیارے کی بہت کم چیزیں بناتے ہیں، باقی سب کچھ باہر سے درآمد کرتے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ پہلے جو کام میک ان انڈیا کے نام سے ہو رہا تھا وہ اب آتم نربھر بھارت کے نئے نام سے ہوگا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔
دیکھیے جب تک آپ خود آر این ڈی اپنی نہیں کریں گے، اور وہ بہت لمبا کام ہوتا ہے، وہ 1-2 سال کا کام نہیں ہوتا ہے۔ جو طاقتور ملک ہوتے ہیں وہ اپنی آر این ڈی کرتے ہیں، اس میں 10-12 سال لگ جاتے ہیں جو امپورٹنٹ سسٹم ہے، نہیں تو پھر کیا ہوتا ہے کہ آپ وہی میک ان انڈیا کو آپ الگ الگ نام دے دیجیے۔ ہم یہی کام پہلے بھی کر رہے تھے، یہی کام پھر کریں گے ایک نئے نام کے اندر۔
بعض دیگر تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ حکومت اس قدم سے ملکی معیشت کو سہارا دینا چاہتی ہے لیکن وہ اس میں کتنی کامیاب ہوگی اس کا اندازہ بعد میں ہوگا۔ خیال رہے کہ بھارت دفاعی ہتھیاروں پر خرچ کرنے والا ایک بڑا ملک ہے۔ اسٹاک ہوم انٹرنیشنل پیس ریسرچ انسٹیٹیوٹ کے ایک مطالعے کے مطابق بھارت گزشتہ سال امریکہ اور چین کے بعد سب سے زیادہ ہتھیار خریدنے والا تیسرا ملک تھا۔ سہیل انجم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی.
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر یہ ہے وائس آف امریکہ واشنگٹن. ہماری ویب سائٹ ہے urduvoa.com.
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے. ہانگ کانگ کی پولیس نے میڈیا ٹائیکون جمی لائی سمیت 7 افراد کو نئے سیکیورٹی قانون کے تحت گرفتار کیا ہے. کاشف حوان کی رپورٹ میں تفصیل پیش کرتے ہیں.
پولیس نے پیر کو جمی لائی کے میڈیا گروپ نیکسٹ ڈیجیٹل کے صدر دفتر کا محاصرہ کیا اور عمارت میں داخل ہو کر نیوز روم کی تلاشی لی. اس موقع پر پولیس اور سیکیورٹی کے عملے کے درمیان تلخ کلامی بھی ہوئی. اس سے قبل پولیس اہلکار جمی لائی کی رہائش گاہ پہنچے جہاں مکان کی تلاشی لینے کے بعد اہلکاروں نے انہیں گرفتار کر لیا. ہانگ کانگ میں چین کی جانب سے 30 جون کو نافذ کردہ سیکیورٹی قانون کے تحت چین کے زیر انتظام اس نیم مختار علاقے میں کسی نمایاں شخصیت کو حراست میں لیے جانے کا یہ پہلا واقعہ ہے. پولیس نے کہا ہے کہ 39 سے 72 برس کے 7 افراد کو سیکیورٹی قوانین کی خلاف ورزی پر گرفتار کیا گیا ہے. تاہم پولیس نے گرفتار افراد کے نام ظاہر نہیں کیے ہیں. متنازع سیکیورٹی قانون کے تحت جمی لائی کی گرفتاری ایسے موقع پر سامنے آئی ہے جب گزشتہ ہفتے ہی امریکہ نے ہانگ کانگ اور چین کے حکام پر پابندیوں کا اعلان کیا تھا. جمی لائی کے میڈیا گروپ نیکسٹ ڈیجیٹل کے ایگزیکٹو مارک سیمن نے اپنے ایک ٹویٹ میں کہا ہے کہ پولیس نے جمی لائی اور ان کے بیٹے کے گھر کی تلاشی لی. ان کے بقول پولیس نے نیکسٹ ڈیجیٹل کے عملے کے کئی ارکان کو بھی حراست میں لیا ہے. جمی لائی چین کی حکومت کے کڑے ناقد ہیں اور ماضی میں بھی کئی بار ہانگ کانگ سے متعلق اقدامات پر چین کو تنقید کا نشانہ بناتے رہے ہیں. ان کا ادارہ نیکسٹ ڈیجیٹل ہانگ کانگ سے ایپل ڈیلی نامی اخبار بھی شائع کرتا ہے. یہ اخبار جمہوریت کا حامی ہے جس میں اکثر و بیشتر چین کے ہانگ کانگ میں کردار کو تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے. یاد رہے کہ جمی لائی نے گزشتہ برس امریکہ کے نائب صدر مائک پینس اور وزیر خارجہ مائک پومپیو سے وائٹ ہاؤس میں ملاقات کی تھی. اس موقع پر انہوں نے ہانگ کانگ کے لیے چین کی متنازع قانون سازی پر بھی تبادلہ خیال کیا تھا. ہانگ کانگ میں رواں سال جون میں نافذ کیے جانے والے نئے سیکیورٹی قانون کے تحت علیحدگی پسندی، تخریب کاری، دہشت گردی یا شہر کے اندرونی معاملات میں کسی دوسرے ملک کے ساتھ گٹھ جوڑ کے الزامات پر ملزم کو گرفتار کیا جا سکتا ہے اور جرم ثابت ہونے پر اس کی زیادہ سے زیادہ سزا عمر قید ہے. چین کے سرکاری ٹی وی چینل سی سی ٹی وی کے مطابق گزشتہ ماہ ہانگ کانگ سے تعلق رکھنے والے سیاسی کارکن نیتھن لا اور 5 دیگر افراد کو اس سیکیورٹی قانون کے تحت گرفتار کیا جانا تھا، لیکن تمام 6 افراد بیرون ملک فرار ہو گئے تھے.
اور آئیے اب پیش کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے کرونا وائرس کی خبریں اور اعداد و شمار. بھارت میں ریکارڈ 1,000 سے زیادہ اموات اور مسلسل چھٹے روز مزید 62,000 سے زیادہ کیسز رپورٹ ہوئے. بھارت کے سابق صدر پرنب مکھرجی میں بھی وائرس کی تشخیص ہوئی ہے. امریکہ میں کرونا کیسز کی تعداد 50,000 سے تجاوز کر گئی. اٹلی میں کرونا وائرس سے مرنے والوں کی تعداد 1,00,000 سے زیادہ ہو گئی. پاکستان کے صوبے پنجاب میں پیر سے کاروباری، تجارتی اور صنعتی سرگرمیاں بحال ہو رہی ہیں. افغانستان میں قومی صحت کی وزارت نے کووڈ 19 کے 56 نئے کیسز کی اطلاع دی ہے، جس کے بعد ملک بھر میں کرونا وائرس کے کیسز کی کل تعداد 37,162 ہو گئی ہے. وزارت کا کہنا ہے کہ کرونا سے اب تک 1,328 ہلاکتیں ہوئی ہیں، جبکہ متاثرہ افراد میں سے 26,226 مریض صحت یاب بھی ہو چکے ہیں. انسانی بھلائی کے لیے اقوام متحدہ کے رابطہ کاری دفتر اوچا کے مطابق کووڈ 19 کے مستند کیسز کی 10% تعداد طبی عملے پر مشتمل ہے. کرونا وائرس سے ہلاک ہونے والوں کی اکثریت 40 سے 69 برس کی عمر کے افراد پر مشتمل تھی. افغانستان میں طبی سہولتوں اور ٹیسٹنگ کی سہولتوں کی کمی اور ہلاکتوں کے قومی رجسٹر کے نہ ہونے کے باعث خدشہ ہے کہ کیسز کی تعداد بتائی جانے والی تعداد سے کہیں زیادہ ہو سکتی ہے. افغانستان میں سب سے زیادہ متاثرہ شہر دارالحکومت کابل ہے. اس کے علاوہ ہرات، بلخ، ننگرہار اور کندھار بھی زیادہ متاثرہ مقامات میں شامل ہیں. بھارت میں کرونا وائرس سے اب تک 44,386 اموات ہو چکی ہیں اور اموات کے اعتبار سے اب بھارت صرف امریکہ، برازیل، میکسیکو اور برطانیہ سے پیچھے ہے. بھارت میں گزشتہ 6 دنوں سے ہر روز دنیا بھر میں سب سے زیادہ کووڈ 19 کے نئے کیسز سامنے آئے ہیں. گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 62,000 نئے کیسز کی نشاندہی ہوئی. آسٹریلیا میں بھی پیر کے روز 19 اموات کی خبر ملی. تاہم آسٹریلیا میں کرونا وائرس کے بڑے مرکز وکٹوریا میں کیسز کی تعداد میں کمی دیکھی گئی. آسٹریلیا کے وزیر اعظم اسکاٹ موریسن نے امید ظاہر کی ہے کہ مناسب حکمت عملی کے باعث آئندہ آنے والے دنوں میں وکٹوریا میں مزید بہتری ہوگی. چین کے قومی صحت کمیشن نے پیر کے روز کہا کہ ملک میں مقامی طور پر متاثر ہونے والے 14 افراد کی نشاندہی ہوئی. یہ تمام کیسز شمال مغربی ریاست شنکیانگ میں سامنے آئے ہیں. چین میں دیگر ممالک سے آنے والے والے 35 مسافروں میں بھی کرونا وائرس کی نشاندہی ہوئی ہے۔ فرانس کے دارالحکومت پیرس میں حکام نے عوامی مقامات پر ماسک پہننے کی پابندی ایک ماہ کے لیے دوبارہ نافذ کر دی ہے۔ اس حکم کے خلاف ورزی کرنے والوں پر $160 جرمانہ عائد کیا جائے گا اور 3 مرتبہ خلاف ورزی کے مرتکب افراد کو 6 ماہ کی قید بھگتنا ہوگی۔ ادھر جرمنی میں اسکول کھول دیے گئے ہیں اور حکام اس بات کا جائزہ لے رہے ہیں کہ اسکولوں میں طالب علموں اور تدریسی عملے کو کرونا وائرس سے کس طرح محفوظ رکھا جائے۔ یہ تھی پاکستان، جنوبی ایشیا اور دنیا بھر سے کرونا وائرس کی تازہ خبریں اور اعداد و شمار، اور اب پروگرام میں شامل کرتے ہیں کچھ مزید رپورٹیں۔ لبنان میں بیروت دھماکے کے بعد شروع ہونے والے حکومت مخالف احتجاج کا سلسلہ جاری ہے، جس کے بعد 2 وزراء نے اپنے عہدوں سے استعفیٰ دے دیا ہے۔ وقار محمد خان کی رپورٹ میں تفصیل پیش ہے۔
دارالحکومت بیروت میں اتوار کو دوسرے روز بھی احتجاج کا سلسلہ جاری رہا۔ مظاہرین نے پارلیمنٹ ہاؤس جانے والی شاہراہ پر احتجاج کیا، جنہیں منتشر کرنے کے لیے پولیس نے آنسو گیس استعمال کی۔ مظاہرین نے پارلیمنٹ اسکوائر پر تعینات سیکورٹی اہلکاروں کا حصار توڑنے کی بھی کوشش کی۔ مشتعل مظاہرین نے تعمیرات اور ٹرانسپورٹ سمیت مختلف وزارتوں کے دفاتر میں بھی توڑ پھوڑ کی۔ گزشتہ ہفتے بیروت کی بندرگاہ پر ہونے والے طاقتور دھماکے میں اب تک 158 افراد کی ہلاکت کی تصدیق ہو چکی ہے، جبکہ 6,000 سے زائد شہری زخمی ہیں۔ دھماکہ بیروت کی بندرگاہ پر قائم ایک گودام میں رکھے گئے 2,000 ٹن سے زائد امونیم نائٹریٹ کے ذخیرے میں ہوا تھا۔ اس دھماکے کے بعد لبنان میں جاری معاشی بحران اور حکومت کی جانب سے اصلاحات کے نفاذ میں ناکامی کے خلاف پہلے سے جاری احتجاج مزید شدید ہو گیا ہے۔ مظاہرین حکومت سے مستعفی ہونے کا بھی مطالبہ کر رہے ہیں۔ احتجاج کے بعد اتوار کو وزیر اطلاعات منال عبدالصمد نے مستعفی ہونے کا اعلان کیا، جس کے کچھ دیر بعد ہی کابینہ کے دوسرے رکن وزیر برائے ماحولیات دمیانوش قطار نے بھی اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا۔ دمیانوش قطار نے مستعفی ہونے کے بعد اپنے بیان میں کہا ہے کہ حکومت نے اصلاحات کے متعدد مواقع ضائع کیے۔ گزشتہ 2 روز سے جاری احتجاج گزشتہ سال اکتوبر میں حکومت مخالف مظاہروں کے بعد ہونے والا اب تک کا سب سے بڑا احتجاج ہے۔ اتوار کو سیکورٹی اہلکاروں اور مظاہرین میں جھڑپوں میں ایک پولیس اہلکار بھی ہلاک ہوا، جبکہ ریڈ کراس کے حکام نے 170 مظاہرین کے زخمی ہونے کی تصدیق کی ہے۔ احتجاج کے بعد لبنان کے وزیر اعظم حسن دیاب نے قبل از وقت انتخابات کے انعقاد کا اعلان کیا ہے۔ ان کے بقول لبنان اس بحران سے قبل از وقت انتخابات کے علاوہ کسی صورت باہر نہیں آ سکتا۔ خیال رہے کہ اکتوبر 2019 میں ہونے والے احتجاج کے بعد لبنان کے وزیر اعظم سعد حریری مستعفی ہو گئے تھے، جس کے بعد ملک کے صدر نے حسن دیاب کو حکومت سازی کی دعوت دی تھی۔ حسن دیاب کی 20 رکنی کابینہ نے رواں برس جنوری میں ہی اقتدار سنبھالا تھا۔ بیروت دھماکے کے بعد اتوار کو عالمی رہنماؤں نے ویڈیو لنک پر منعقدہ کانفرنس میں دھماکے کے بعد متاثرین کے لیے فوری طور پر لگ بھگ $30 کروڑ کی امداد فراہم کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ فرانس کے صدر ایمانوئل میخواں کی میزبانی میں ہونے والی اس ویڈیو کانفرنس کے اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ یہ امداد لبنان کے عوام کو براہ راست پہنچائی جائے گی۔ واضح رہے کہ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ سمیت کئی عالمی رہنما بیروت میں ہونے والے دھماکے کی غیر جانبدارانہ، آزاد اور شفاف تحقیقات کا مطالبہ کر چکے ہیں۔ تباہ کن دھماکے کے بعد صدر ٹرمپ کی ہدایت پر امریکہ کی جانب سے لبنان کو طبی امداد، خوراک اور پانی فراہم کیا جا رہا ہے۔ امریکہ کے وزیر خارجہ مائک پومپیو کے مطابق ٹرمپ انتظامیہ ابتدائی طور پر لبنان کو $1,70,00,000 کی امداد فراہم کر رہی ہے۔ ان کے بقول امریکہ اس المناک حادثے کے بعد لبنانی عوام کی بحالی کی کوششوں میں ان کی مدد کرتا رہے گا۔ دوسری جانب ایران نے کہا ہے کہ بیروت میں ہونے والے دھماکے کو سیاست سے دور رکھنا چاہیے، جبکہ امریکہ کو لبنان پر عائد پابندیاں بھی ختم کر دینی چاہیے۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے پیر کو ایک بیان میں کہا کہ بیروت دھماکے کی وجوہات کی تحقیقات بھی احتیاط سے کرنے کی ضرورت ہے۔
اور آخر میں کچھ کھیلوں کی خبریں۔ پاکستان کرکٹ ٹیم کے چیف سلیکٹر اور ہیڈ کوچ مصباح الحق نے مانچسٹر ٹیسٹ میں پاکستان کی شکست کے بعد کہا ہے کہ شائقین کو اس شکست سے نا امید ہونے کی ضرورت نہیں۔ عمیر بن ریاض تفصیل بیان کرتے ہیں۔
پاکستان کرکٹ بورڈ نے مصباح الحق کا ایک مضمون جاری کیا ہے، جس میں ہیڈ کوچ کا کہنا ہے کہ انگلینڈ کے خلاف پہلے ٹیسٹ میں شکست کے بعد ہم بھی مداحوں کی طرح دل شکستہ ہیں، مگر اسی کا نام کرکٹ ہے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ انگلینڈ کے ہاتھوں شکست کے بعد ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ پاکستان نے بہت اچھی کرکٹ کھیلی۔ میچ کے آخری سیشن کے علاوہ پاکستان کرکٹ ٹیم نے اس ٹیسٹ میں اپنی گرفت برقرار رکھی۔ یاد رہے کہ پاکستان نے مانچسٹر ٹیسٹ میں انگلینڈ کو جیت کے لیے 277 رنز کا ہدف دیا تھا۔ ابتدائی طور پر پاکستان کی پوزیشن میچ میں مضبوط دکھائی دے رہی تھی، لیکن کرس واکس اور جوس بٹلر کی شاندار بیٹنگ کی بدولت انگلینڈ نے 3 وکٹوں سے میچ اپنے نام کر لیا تھا۔ مصباح الحق کے بقول یقیناً ہمیں اپنے کھیل میں 10-15% مزید بہتری اور دباؤ میں بہتر کھیل پیش کرنے کی ضرورت ہے، مگر ہمیں نا امید ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ مصباح الحق نے اپنے مضمون میں کہا ہے کہ ہمیں مایوسی کو اپنے ذہنوں سے نکالنا ہوگا، ورنہ کھیل میں واپسی مشکل ہوگی۔ ان کے بقول کھلاڑیوں کو بھی خود پر بھروسہ ہے کہ وہ سیریز میں واپس آ سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اولڈ ٹریفورڈ ٹیسٹ ایک سنسنی خیز میچ تھا، انگلینڈ نے جس طرح فائٹ بیک کیا انہیں اس کا پورا کریڈٹ دیا جانا چاہیے، وہ خسارے میں جانے کے باوجود میچ جیت گئے۔ مصباح الحق نے اپنے مضمون میں مزید لکھا ہے کہ دونوں ٹیموں نے شاندار کھیل کا مظاہرہ کیا, لیکن بعض اوقات قسمت آپ کا ساتھ نہیں دیتی. کبھی حریف ٹیم بہتر کھیل کا مظاہرہ کرتی ہے اور یہی کھیل کا حسن ہے. ان کے بقول دوسری اننگز میں کرس واکس اور جوز بٹلر کے درمیان قائم ہونے والی شراکت ہمیں مہنگی پڑی. انہوں نے بہترین جوابی وار کیا, جس کے سبب کچھ ناتجربہ کاری تو کچھ پریشانی سے ہمیں نقصان ہوا. مصباح کا کہنا تھا کہ بلا شبہ پاکستان ٹیم کو مزید بہتری کی ضرورت ہے, مگر ان کے بقول ہم نے 6 ماہ میں اپنی پہلی بین الاقوامی سیریز میں ایک صفحے اول کی ٹیم کے خلاف بہتر کھیل پیش کیا ہے. پاکستان کے ہیڈ کوچ نے اوپننگ بلے باز شان مسعود کی بھی تعریف کی. ان کے بقول شان مسعود نے شاندار کھیل کا مظاہرہ کیا اور ان کے کھیل کی بدولت ہی میچ کی رفتار اور انداز میں تبدیلی آئی. شان مسعود نے انگلینڈ کے خلاف پہلی اننگز میں 156 رنز کی شاندار اننگز کھیلی تھی. اس اننگ کے بعد شان مسعود پاکستان کی جانب سے مسلسل تیسری مرتبہ سینچری بنانے والے 6ٹے بلے باز بن گئے ہیں.
اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے 9 منتخب صدر والکن بوسکیر حکومت پاکستان کی دعوت پر 2 روزہ دورے کے لیے اسلام آباد پہنچے ہیں, جہاں انہوں نے وزیر اعظم عمران خان اور وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی سے ملاقاتیں کی ہیں. وزیر اعظم عمران خان نے ملاقات کے دوران اقوام متحدہ پر زور دیا کہ وہ بھارت کے زیر کنٹرول جموں اور کشمیر میں جاری سنگین صورتحال کے حوالے سے اپنا کردار ادا کرے اور اس بات کو یقینی بنائے کہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے تحت کشمیریوں کو حق خود ارادیت دیا جائے. خبریں ختم ہوئیں.
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے. آپ ہمارے پروگرام ہماری ویب سائٹ پر کسی بھی وقت دیکھ سکتے ہیں. پتا ہے www.urduvoa.com.
میڈیا ویو 972 کلو ہرٹز پر وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی نیوز شو پیش کیا جا رہا ہے. آئیے پروگرام میں شامل کرتے ہیں کچھ اور رپورٹیں. عالمی بینک نے افغانستان میں COVID-19 کی وبا سے نمٹنے اور زراعت کے شعبے میں ملک کی امداد کے لیے $380 ملین کی فراہمی کی منظوری دی ہے. اس بارے میں ہمارے ساتھی نفیسہ ہود بھائی نے ماہرین سے بات کر کے رپورٹ تیار کی ہے, آئیے آپ کے لیے پیش کرتے ہیں.
اس ہفتے عالمی بینک نے افغانستان کے لیے $380 ملین کا پیکج منظور کیا, جو کرونا وائرس کے پیش نظر لوگوں کے لیے خوراک فراہم کرے گا اور زراعت کے شعبے میں کسانوں کی پیداواری صلاحیتوں کو بڑھائے گا. اطلاعات کے مطابق ہر سال عالمی بینک افغانستان کو $500 سے $600 ملین امداد دیتا ہے. واضح رہے کہ امریکہ کا عالمی بینک میں 17% سرمایہ ہے, جو یورپ, جاپان اور چین جیسی بڑی معیشتوں کی سرمایہ کاری کے مقابلے میں سب سے زیادہ ہے. اس موضوع پر سنیے کابل میں تجارت اور صنعت کے سابق ڈپٹی وزیر مزمل شنواری اور میریلینڈ میں ڈاکٹر زبیر اقبال کے ساتھ گفتگو. شنواری صاحب, ورلڈ بینک نے 380 ملین کا پیکج اپروو کیا ہے افغانستان کے لیے, جس میں 280 ملین کووڈ ریلیف کے لیے ہے اور ایک اور 100 ملین پیداوار میں اضافہ کرنے کے لیے ہے, یعنی کہ جو فارمرز ہیں ان کو دیا جائے گا تاکہ وہ گیہوں وغیرہ کی کاشت کر سکے. آپ سننے والوں کو بتا سکتے ہیں کہ یہ جو ورلڈ بینک کی امداد ہے وہ آپ کے ملک کے لیے کتنی مفید ثابت ہوگی؟
بہت شکریہ. افغانستان 2001 کے بعد زیادہ تر ڈیپینڈنٹ ہے, ڈونر کی سپورٹ ہے اس پر. اس میں جو کی ڈونرز میں ایک ورلڈ بینک آتا ہے, اور ورلڈ بینک کا جو سالانہ افغانستان کے لیے کنٹریبیوشن وہ ہوتا ہے 600 ملین سے 1 بلین تک نارملی ہوتا تھا. اب تھوڑا سا ریڈیوس ہو چکا ہے, لیکن پھر بھی اراؤنڈ 500 to 600 ملین ہر سال افغانستان کو دیتا رہا ہے. تو اس پیکج سے کیونکہ افغانستان پر جو کرونا اور کووڈ کا جو امپیکٹ تھا تو وہ تو بہت زیادہ تھا, کیونکہ لوگ وہاں پر بہت زیادہ سفر کر چکے. تو یہ جو 380 ملین ہے, 280 ملین جو ہے وہ پروجیکٹ ہے کہ COVID-19 ریلیف ایفرٹ فار افغانستان کمیونٹی ان ہاؤس ہولڈ. اس میں ایک اور پروگرام بھی ہے کہ وہاں پر جو نیشنل ایک پروگرام ہے افغانستان کا دسترخوان, وہ سٹارٹ ہو چکا ہے, اور اس میں افغان گورنمنٹ اس میں پیسے ڈالیں گے, جو لوگوں کو جو بیسک جو فوڈ ہے وہ سپلائی کریں گے, اور رورل ایریا میں زیادہ تر, کہ وہ اس ان لوگوں پر جو ان کے لیے ایک سپورٹ ہوگا. اور دوسرا جو ایگریکلچر کا ہے, ایمرجنسی ایگریکلچر اینڈ فوڈ سپلائی پروجیکٹ, اس کے لیے ہے 100 ملین، جس میں زیادہ تر وہ فوکس رورل ایریاز پر ہے۔
ڈاکٹر زبیر اقبال، ورلڈ بینک کی جو اعداد و شمار ہیں اس کے مطابق 160 بلین ڈالرز ہیں جو ورلڈ بینک اگلے 15 ماہ میں 100 ممالک کے لیے استعمال کرے گا، انہیں امداد دے گا۔ اس وقت 380 ملین ڈالرز جو ہیں افغانستان کے لیے، یہ کتنی بڑی رقم ہے آپ کے خیال میں؟
یہ اہم ہے کہ اگر کوئی ایکشن نہ لیے جائیں تو افغانستان کی جو پاورٹی ریٹ ہے جو پچھلے سال 40% تھا وہ بڑھ کے 60% سے اوپر چلا جائے گا، جو ایک بہت خطرناک سی بات ہو جاتی ہے۔ اسی لیے ایلوکیشنز کی گئی ہیں۔ یہ ایلوکیشن تو کافی بڑی ہے، لیکن یاد رہے کہ پرابلمز بڑی سیریس ہیں۔ جون میں ورلڈ بینک کے بورڈ نے 400 ملین ڈالرز کی گرانٹ جنرل پرپز کے لیے اور 200 ملین ڈالرز کی گرانٹ کرونا وائرس کے لیے اپروو کی تھی۔ تو یہ جو 600 ملین کی جو اپروو ہوئی ہے، یہ اسی کا ایک حصہ ہے جو کہ اس وقت استعمال ہو رہا ہے۔ بات دراصل یہ آ جاتی ہے کہ کتنی جلدی یہ پیسے خرچ ہوں گے اور کس طریقے سے خرچ ہوں گے۔
شنواری صاحب، اس وقت آپ کتنی امید رکھتے ہیں افغانستان کی حکومت پر کہ پیسہ جو ہے وہ صحیح جگہ تک پہنچے گا؟
اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو ہمارے خطے میں بدعنوانی بہت زیادہ ہے، لیکن افغانستان کی گورنمنٹ کے اوپر بہت کڑی جو نظارت کا سسٹم ہے، انٹرنیشنل جو مانیٹری فنڈ ہے آئی ایم ایف کا اور ورلڈ بینک کا، کیونکہ اس فنڈ میں ایک پورشن وہ تھرو افغانستان ریکنسٹرکشن ٹرسٹ فنڈ دے رہے کہ اس سے جو پیسے افغانستان کو ملتے ہیں اس کے اوپر کچھ کنڈیشن رکھتے ہیں وہاں پر جو ورلڈ بینک کے آفس ہے افغانستان کے ساتھ اور پھر آئی ایم ایف، اور جب وہ کنڈیشن میٹ کرتے ہیں تو اس کے بعد وہ پیسے ریلیز ہو جاتے ہیں۔ اور یہی ایک جو بڑا مسئلہ ہے افغانستان کے لیے، جو جنیوا کانفرنس آ رہا ہے، ڈونر پلیجنگ کانفرنس ہے، اس میں یہ ایشو ٹاپ پر ہوگا۔
ابھی آپ افغانستان میں تجارت اور صنعت کے سابق ڈپٹی وزیر مزمل شنواری اور امریکہ میں سر ڈاکٹر زبیر اقبال کو سن رہے تھے۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں نفیسہ ہود بھائی۔
پاکستان کے وزیر خارجہ کے اس بیان پر کہ مسلم ملکوں کی تنظیم او آئی سی کشمیر کے مسئلے پر تنظیم کے وزرائے خارجہ کونسل کا اجلاس بلائے، جس کے لیے پاکستان ایک سال سے کہہ رہا ہے، ورنہ بصورت دیگر وہ اپنے وزیر اعظم سے کہیں گے کہ وہ ان اسلامی ملکوں کا اجلاس بلائیں جو کشمیر کے مسئلے پر پاکستان کے ساتھ کھڑے ہونا چاہتے ہیں۔ مختلف حلقوں کا رد عمل مختلف ہے۔ ہمارے ساتھی قمر عباس جعفری نے سابق سفارتکار ظفر ہلالی، ایک عرب چینل سے وابستہ صحافی منصور جعفر اور مڈل ایسٹ انسٹیٹیوٹ سے وابستہ ڈاکٹر زبیر اقبال سے گفتگو کر کے رپورٹ تیار کی ہے، آئیے سنتے ہیں۔
پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے اسلامی ملکوں کی تنظیم او آئی سی سے کہا ہے کہ مسئلہ کشمیر پر تنظیم کے رکن ملکوں کے وزراء خارجہ کا اجلاس بلانے میں مزید تاخیر نہ کی جائے۔ ایک نجی ٹیلی ویژن چینل کو ایک انٹرویو دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پاکستان ایک سال سے اجلاس بلانے کے لیے کہہ رہا ہے اور او آئی سی سے ہماری گزارش ہے کہ کاؤنسل آف فارن منسٹرز کا اجلاس جلد سے جلد بلائے، ورنہ اگر ایسا نہ ہوا تو مجبوراً میں اپنے وزیر اعظم سے کہوں گا کہ وہ ان مسلم ممالک کا جو کشمیر کے مسئلے پر ہمارے ساتھ کھڑے ہونا چاہتے ہیں ایک اجلاس بلائیں، خواہ وہ او آئی سی کے فورم سے ہو یا نہ ہو۔ انہوں نے کہا کہ او آئی سی کو فیصلہ کرنا ہے کہ وہ ایک فاؤنڈنگ ممبر کے حساس مسئلے کے اوپر اس کا ساتھ دینا چاہتی ہے یا نہیں۔ اس بیان کے بارے میں سابق سینئر سفارتکار ظفر ہلالی نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا،
پاکستانی کتنے غصے میں ہیں اور آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کو ہمیں بڑا گریٹفل ہونا چاہیے اور ہر وقت اگر آپ کسی اور انسرجنٹ اکنامک میس اور دوسروں سے جا کے پوچھتے ہیں تو دیر آر نو فری لنچز، مگر سعودیہ کے ساتھ ہم نے سوچا تھا کہ ہماری دوستی ایسی ہے کہ ہم نے تو ان کو ٹروپس بھیجے ہیں، ڈویژنز بھیجے ہیں اور لڑنے کے لیے ان کے لیے تیار ہیں۔ ہاں یہ تو نہیں جا کے ہم جا کے یمن کے ساتھ لڑیں گے اس لیے کہ ان کو یمنیوں کو وہ پسند نہیں کرتے، مگر اینی باڈی اٹیک سعودی عربیہ وی آر سوان ٹو ڈیفینڈ۔
کیا او آئی سی میں اختلافات پیدا ہو جائیں گے؟
کیا ہے بتائیں آپ، آئی مین لک ایٹ دا کنٹری جو آج کیا عرب ورلڈ کا تو حالات دیکھیں آپ۔
وزیر خارجہ کے اس بیان سے پاکستان کیا حاصل کرنا چاہتا ہے؟
وی وانٹ ٹو کمیونیکیٹ جو ہماری فیلنگز ہیں، کیا ہم یہ جھوٹ بولیں اور کہیں کہ وی ڈونٹ کیئر؟ بھائی ہمیں ہماری فیلنگز ہیں، یو مے ناٹ کیئر بٹ یو ہیو ٹو ہیئر دیم.
اس بیان پر رد عمل کے بارے میں منصور جعفر کا جو عرب نیوز چینل سے وابستہ ہیں کہنا تھا.
میں سمجھتا ہوں اس بیان کو ابھی کسی بھی عرب کیپٹل خاص طور پر سعودی عرب میں اس کو کوئی زیادہ ویلکم نہیں کیا گیا, اگرچہ ڈپلومیٹک نائسٹیز جو ہے اس کا مظاہرہ کرتے ہوئے کوئی سیویر بیکلاش ہمیں دیکھنے کو نہیں مل رہا, کیونکہ سفارتکاری کی دنیا میں آپ کو پتا ہے نہ تو کوئی ہمیشہ دشمن رہتا ہے اور نہ ہی دوست رہتا ہے, یہ مفادات کی دنیا ہے اور آج کے مفادات جو ہے وہ معاشیات کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. سعودی عرب اور گلف کے ممالک کی ایک لحاظ سے ڈپینڈنسی تو نہیں کہنا چاہیے لیکن ان کا ایک ریلائنس بہت زیادہ ہے جو بھارت کے ساتھ تعلقات ہیں اس میں, اور بالخصوص ان کی جو ایک ہائی ٹیک یا ہائی پروفائل ریکروٹمنٹ موجود ہے گلف کے اندر خلیج کے اندر, تو ایسی صورت میں یقیناً سعودی عرب کے لیے کوئی بہت ہی دلیرانہ موقف یا بہت ہی بولڈ ڈپلومیٹک سٹانس جو ہے کشمیر کے حوالے سے لینا مشکل نظر آتا ہے.
واشنگٹن میں قائم مڈ ایسٹ انسٹیٹیوٹ کے ڈاکٹر زبیر اقبال سے جب اس سلسلے میں سوال کیا گیا کہ پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے جو بیان دیا ہے او آئی سی کے حوالے سے کشمیر کے تنازع کے پس منظر میں, اس کے بارے میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ کس بات کا اظہار ہے, تو ان کا کہنا تھا.
جو پاکستان کی اسٹیٹمنٹ ہے ایک ایسی ایشو ہے جس میں پاکستان کے انٹرسٹ اور سعودی اور دوسرے انٹرسٹ کنورج نہیں کرتے, ایسی کنڈیشن میں ظاہر ہے وہ ملک اپنے انٹرسٹ کو دیکھتے ہوئے کرے گا جو وہ کرنا چاہتا ہے. آپ کو یا تو ایکسیپٹ کرنا پڑے گا یا آپ کو اور ریئیکشن کریں, لیکن وہ ریئیکشن اگر آپ کرتے ہیں تو پھر جہاں تک اس آرگنائزیشن کا تعلق ہے یہ ٹوٹ جائے گا, ڈیوائڈ ہو جائے گی اور دو حصے ہو جائیں گے جو کہ کسی کے فائدے نہیں.
اچھا تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اب پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان تعلقات میں وہ سچویشن نہیں رہے گی جو اب سے پہلے تھی؟
میرا کہنے کا مطلب صرف یہ ہے کہ دیکھیے جو سعودی عربیہ آپ کو کہہ رہا ہے وہ یہ کہ اونلی دیٹ فار اینڈ نو مور, ان کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں اپ ٹو دس پوائنٹ, لیکن اس سے ہم آگے نہیں جائیں کیونکہ اس کی وجہ سے ہمارے نیشنل اکنامک انٹرسٹ پر اثر, انڈیا بہت بڑی مارکیٹ ہے, اب اگر ایونچولی چائنیز یا دوسری مارکیٹ دوسرے ملک زیادہ ایکٹیو ہو جائیں تو پھر ہو سکتا ہے کہ سعودی عربیہ جیسے ممالک جو ہیں وہ اپنی پالیسی کو ری تھنک کرنا شروع کر دیں, لیکن ایٹ دس مومنٹ وہ اس پوزیشن سے آگے نہیں بڑھنا چاہتے کیونکہ پھر ان کے لیے پرابلمس پیدا ہو جاتی ہیں, انہیں نیشنل انٹرسٹ نہیں دیکھنا ہے, ان کے نیشنل انٹرسٹ کو دیکھتے ہوئے وہ اس موقع پر پاکستان کی اس
طرح
سپورٹ نہیں کر سکتے.
یہ تھے واشنگٹن کے مڈ ایسٹ انسٹیٹیوٹ کے ڈاکٹر زبیر اقبال. ادھر پاکستان کے دفتر خارجہ نے کہتے ہوئے سعودی عرب کی قیادت والے او آئی سی کے بارے میں وزیر خارجہ کے بیان کا دفاع کیا ہے کہ یہ بیان او آئی سی سے ان عوامی امنگوں اور توقعات کا عکاس ہے جو وہ تنظیم سے کشمیر کے مسئلے کو بین الاقوامی سطح پر اٹھانے کے سلسلے میں رکھتے ہیں. قمر عباس جعفری, اردو VOA, واشنگٹن.
کیا آپ نے کبھی اپنی کلوننگ کروانے کے بارے میں سوچا ہے؟ امریکہ کے شہر سان فرانسسکو کی ایک ٹیکنالوجی کمپنی ڈیجیٹل کلون بنانے میں شاید آپ کی مدد کر سکے. آرٹیفیشل انٹیلیجنس فاؤنڈیشن کمیشن ہر شخص کو اپنا ڈیجیٹل کلون تیار کرنے میں مدد فراہم کرنا ہے. عمران جدون کی رپورٹ میں تفصیل پیش ہے.
ہیلو, میں ڈاکٹر دیپک چوپڑا کا ایک ڈیجیٹل ورژن ہوں. انقریب آپ جہاں بھی جائیں گے میں آپ کے ساتھ جا سکوں گا. میں آپ کے فون میں موجود ہوں گا اور آپ کی خدمت کے لیے ہر وقت تیار ہوں گا.
دیپک چوپڑا متبادل طریقہ علاج کے ماہر ہیں اور اپنی کتابوں اور ٹی وی پر آنے کی وجہ سے لاکھوں افراد تک پہنچتے ہیں, لیکن جب آپ کو ان کی ضرورت ہو تو آپ کبھی بھی ان تک نہیں پہنچ سکتے. ڈیجیٹل دیپک سیری یا الیکسا کی طرح ایک مصنوعی ذہانت کا آلہ ہے, لیکن اس میں ان کی شخصیت کا رنگ نمایاں ہے کیونکہ دیپک چوپڑا نے خود اس کی تشکیل کی ہے کہ وہ اس طرح بات چیت اور رہنمائی کرتا ہے جیسے وہ خود کرتے ہیں. کمپنی کو امید ہے کہ ان کا تیار کردہ ڈیجیٹل دیپک مصنوعی ذہانت کی مصروف دنیا میں ایک مثال قائم کرے گا.
ہمارا مشن ہے کہ ہم ہر ایک کو اپنی اپنی مصنوعی ذہانت دے کر ایک بہتر دنیا تعمیر کریں جو صرف ہمارے لیے کام کرے.
جی ہاں, آپ نے ٹھیک سنا, 7 ارب کی آبادی کے لیے اپنا اپنا ڈیجیٹل جڑواں.
Forward in time and out into the world in a bigger way.
آپ کا مصنوعی ذہانت والا جڑواں دنیا میں جا کے وہ چیزیں یا لوگوں کو دریافت کر سکے گا جن کے لیے آپ کے پاس وقت نہیں ہے اور نہ ہی ان تک رسائی حاصل ہے.
نوجوانوں کی ایک کانفرنس میں کمپنی نے وفود کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے ایک دوسرے سے سیکھنے والی مصنوعی ذہانت کی نمائش کی.
میرا نام گیوم ہیاک کم ہے, میں شمالی کوریا سے ہوں اور میں اپنے ملک میں جمہوریت پھیلانے کا عزم رکھتا ہوں.
یہ ایک شرم کی بات ہوگی کہ اگر دنیا کے صرف چند لوگوں کو انتہائی طاقتور آرٹیفیشل انٹیلیجنس تک رسائی ہو. شاید اب ہم اسی راستے پر چل رہے ہیں, لیکن ہم واقعی اس کو بدلنا چاہتے ہیں.
سوشل میڈیا چلو ایک طرف ہٹو, ذاتی مصنوعی ذہانت آ رہی ہے, آپ اپنے اے آئی کے ساتھ کیا کریں گے؟ میٹ ڈبل کے ساتھ عمران جدون, وائس آف امریکہ.
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے.
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ.
افریقہ کی آبادی میں نہایت تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے. تقریباً 60% افریقی 25 سال سے کم عمر کے ہیں, اور اب سے 10 سال بعد تقریباً 32 کروڑ افریقیوں کی عمر 15 سے 24 سال کے درمیان ہوگی, اور ان میں سے بیشتر کو نوکریوں کی ضرورت ہوگی. بعض اندازوں کے مطابق افریقہ میں اگلے 20 سال کے دوران ہر سال 1.8 کروڑ نئی آسامیوں کی ضرورت ہوگی. ایسی صورت میں خوشحال افریقہ نامی منصوبے کا کردار سامنے آتا ہے. یہ امریکی حکومت کا ایک منصوبہ ہے جس کا مقصد دو طرفہ تجارت اور امریکہ اور افریقہ کے درمیان سرمایہ کاری میں خاصا اضافہ کرنا ہے. خوشحال افریقہ منصوبے کے تحت پہلی مرتبہ امریکی حکومت کے وسیع تر وسائل کو 17 شریک کار ایجنسیوں کے لیے یکجا کیا گیا ہے, جن سے افریقہ اور امریکہ کی کمپنیوں, نئے خریداروں, سپلائرز اور سرمایہ کاری کے مواقع کو مربوط کیا گیا ہے. اس منصوبے کے مقاصد کو آگے بڑھانے کے لیے یو ایس ایڈ بنیادی کردار ادا کر رہا ہے. ہم نے یو ایس ایڈ کے قائم مقام معاون منتظم برائے افریقہ کرس میلونی سے انٹرویو کیا, جنہوں نے اس جانب توجہ دلائی کہ خوشحال افریقہ منصوبے کی مدد کے لیے یو ایس ایڈ نے نئی برآمدات اور سرمایہ کاری کے لیے سمجھوتوں میں امداد کی ہے, جن کی مالیت تقریباً 90 کروڑ ڈالر بنتی ہے. انہوں نے کہا کہ یہ تمام اقدامات خود انحصاری کی جانب ہمارے سفر کا حصہ ہیں, جو یو ایس ایڈ کی ترقیاتی کوشش کا بنیادی نصب العین ہے. اس کا ہدف یہ ہے کہ ایک ایسا وقت آ جائے جب غیر ملکی امداد کی مزید ضرورت باقی نہ رہے. خوشحال افریقہ کی مدد کے لیے یو ایس ایڈ انٹر ایجنسی سیکرٹریٹ کی میزبانی کرتا ہے, جس کا کام شریک کار ایجنسیوں کے درمیان رابطہ پیدا کرنا ہے اور جو آن لائن ڈیجیٹل سینٹر بھی قائم کر رہا ہے. یہ مرکز دلچسپی رکھنے والے امریکہ اور افریقہ کے سرمایہ کاروں اور تاجروں کے لیے ایک ہی جگہ پر سہولتیں فراہم کرے گا. ہم نے ایک مضبوط ون اسٹاپ شاپ قائم کی ہے تاکہ افریقی اور امریکی سرمایہ کاروں کو مدد کے لیے ایک ہی جگہ جانا پڑے. یعنی وہ کہیں کہ دیکھیے, ہمارے پاس یہ منصوبہ ہے, ہم ایک مخصوص شعبے میں سرمایہ کاری کرنا چاہتے ہیں, آپ اس سلسلے میں ہماری کس طرح مدد کر سکتے ہیں؟ امریکی حکومت نے پورے بر اعظم میں امریکی سفارت خانوں میں ایجنسیوں کے مابین خوشحال افریقہ سے متعلق ٹیمیں قائم کی ہیں. ان ٹیموں میں یو ایس ایڈ بنیادی کردار ادا کرتا ہے, جن سے سرکاری سطح پر امدادی پیکج میں مدد ملی ہے. اس سے امریکہ کے کاروبار اور سرمایہ کاروں کو بھی مدد حاصل رہی ہے کہ وہ مختلف سمجھوتوں کی نشاندہی کر سکیں اور انہیں حتمی شکل دے سکیں. سمجھوتے سے متعلق یہ ٹیمیں کسی بھی ملک میں کام کرنے کی پیچیدگیوں کو حل کرنے میں مدد دے سکتی ہیں. خوشحال افریقہ منصوبے کو مزید آگے بڑھانے کے لیے یو ایس ایڈ پورے بر اعظم میں تجارت اور سرمایہ کاری کا ایک پروگرام ترتیب دے رہا ہے, جس سے مخصوص خدمات مہیا کی جا سکیں گی, جن میں کاروبار کے معاملے میں صلاح مشورے, لین دین کی سہولتیں اور پالیسی کے معاملے میں آسانیاں پیدا کرنا شامل ہیں. توقع ہے کہ سرکاری شعبے میں ہر ایک ڈالر کی سرمایہ کاری کے لیے اس پروگرام سے نجی سرمایہ کاری کے شعبے میں 9 ڈالر سے زیادہ کا فائدہ ہوگا. یو ایس اے کا یہ بھی ارادہ ہے کہ آئندہ 6 سے 9 مہینوں کے اندر امریکہ اور افریقہ کے سرمایہ کاروں کی جانب سے سرمایہ کاری کے 2 طرفہ وعدوں کے لیے $1 ارب مالیت کے سودوں کو آخری شکل دی جا سکے۔ ہمیں قوی امید ہے کہ ہم افریقہ اور امریکہ کے درمیان حقیقی معنوں میں تجارت کو فروغ دینے کے قابل ہو سکیں گے۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔
اور اس کے ساتھ ہی وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی نیوز شو ختم کرنے کی بہجت جلانی کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے، اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے۔